فطرت اس شے کا نام ہے جو زمان و مکان سے متغیر نہیں ہوتی ہے، شمال و جنوب سے اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے فطرت میں، چاہے وہ شمال میں پیدا ہونے والا بچہ ہو کہ جنوب میں پیدا ہونے والا، مشرق میں پیدا ہونے والا بچہ ہو یا مغرب میں پیدا ہونے والا، اگر فطرت ہے تو سب کی فطرت ایک ہی ہوگی۔ تو چنانچہ یہ فطرت بشر میں ہے کہ ہر بچہ جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات ودیعت کر دی ہے کہ وہ اگر یہ خواہش انسان کے اندر نہ پیدا ہوتی، علم حاصل کرنے کی اگر اس کے اندر صلاحیت ہی نہ پیدا ہوتی تو آپ بتائیے کہ وہ علم حاصل کیسے کرتا، اگر حاصل کرنے کی صلاحیت فطری طور پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی فطرت میں اگر نہ ودیعت کیا ہوتا تو آپ بتائیے کہ وہ کس طرح سے عالم ہوتا، کس طرح سے علم حاصل کرتا اگر ظرف علم ہی اس کے پاس نہ ہوتا، تو وہ علم کو کہاں ذخیرہ کرتا، کیسے اسے آگے بڑھاتا، کیسے اسے حاصل کرتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم ملکہ ہے، درخت کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں جاہل نہیں کہہ سکتے بھئی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر وہ شخص جو نہیں جانتا ہے وہ جاہل ہے، تو درخت بھی نہیں جانتا ہے تو کیا وہ بھی جاہل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ یہ درخت جاہل ہے، زمین جاہل ہے، آسمان جاہل ہے، ستارے جاہل ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں سب جاہل ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کسی بھی جانور کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے، پھر کیا کہیں گے؟ عالم کہیں گے۔ اچھا عالم نہیں کہیں گے تو جاہل بھی نہیں تو نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے انہیں جاہل نہیں کہیں گے کہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ جن کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ علم حاصل نہ کرے تو جاہل کہلائیں گے، اگر علم حاصل کرنے کی کسی کے پاس صلاحیت ہی نہ ہو اور وہ علم حاصل نہ کر سکے تو اسے جاہل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ ظرف علم ہی نہیں ہے کہ جہاں علم محفوظ کیا جا سکے، تو کیا قصور ہے اس کا؟ جیسے درخت ہے، اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، ستاروں کے ہاں صلاحیت ہی نہیں ہے علم حاصل، حیوانوں کے ہاں صلاحیت ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، موجودات عالم میں کسی کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ صلاحیت کس کے پاس ہے؟ انسانوں کے پاس ہے۔ اب اگر جس کے پاس صلاحیت ہے اور وہ نہ حاصل کرے تو جاہل رہ جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ تم ماؤں کے شکم سے، یہ خود آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تخرجون فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں ایسے ماؤں کے شکم سے باہر نکالا گیا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم لا تعلمون کے مزداق تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاننے کی صلاحیت بھی نہ رکھتے ہوں، اگر جاننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوتے تو جانتے کیسا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ نے بالقوا ہمیں عالم بنا کر ہی بھیجا، بالفعل ہم عالم نہیں ہیں لیکن صلاحیت علم تو ہے۔ غور فرمایا آپ نے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر بننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے نا، انجینئر نہیں ہے لیکن انجینئر بننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے نا، ماہر افلاک نہیں ہے لیکن ماہر افلاک بننے کی صلاحیت تو لے کے پیدا ہوا ہے۔ ہر بچہ تمام صلاحیتیں لے کے پیدا ہوا ہے، اب چاہے تو وہ جو چاہے بن جائے، یعنی وہ بالقوہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، مجتہد بھی ہے، مرجع تخلیق بھی ہے، سب ہے وہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ بالقوہ ہے، یعنی بن سکتا ہے، لیکن بالفعل نہیں ہے، یعنی اس وقت نہیں ہے۔ سب بننے کی صلاحیت ہے، ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، انجینئر بننے کی صلاحیت ہے، سب بننے کی صلاحیت ہے، مگر اس وقت کیا ہے؟ تو کہیں گے کچھ نہیں ہے، اس وقت کچھ نہیں ہے، مگر سب ہو سکتا۔ تو اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں کہ جب یہ صلاحیت رکھتا ہے تو کیوں نہ اسے وہ علم عطا کیا جائے، کیوں نہ یہ شخص کوشش کرے کہ اس منزل تک پہنچے جو کچھ وہ حاصل کرنے کی صلاحیت لے کے آیا ہے۔ کتنی صلاحیتیں لے کے آیا ہے، یہ آج تک کوئی اس نقطے پہ نہیں پہنچ سکا ہے کہ انسان کے اندر کتنی جاننے کی صلاحیتیں ہیں، یعنی وہ کتنا جان سکتا ہے۔ ایک انسان کی میموری، ایک انسان کی صلاحیت، ایک انسان کا حافظہ، ایک انسان کی معلومات کی صلاحیت، ایک علم کی، ایک انسان کی حاصل کرنے کی جو طاقت ہے، وہ کتنی طاقت ہے انسان کے اندر، وہ کتنا جان سکتا ہے، اتنا جان سکتا ہے، اتنا جان سکتا ہے کہ جتنی اشیاء، جتنے اسماء کائنات میں ہیں، جتنی مخلوقات کائنات میں ہیں، ان سب کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ ماہر ارضیات بھی بن سکتا ہے، ماہر افلاک بھی بن سکتا ہے، کہکشانوں کا عارف بھی بن سکتا ہے، پوری کائنات کا علم۔ علمہ آدم الاسماء کلہا، صلوات پڑھے محمد والا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ذات میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ تمام کائنات کا علم وہ حاصل کر سکتا ہے۔ نہ کرے یہ اور بات ہے، کوشش نہ کرے یہ اور بات ہے، ایسا استاد نہ ملے قسمت میں تو اور بات ہے، ایسا مدرسہ نہ ملے، ایسی یونیورسٹی نہ ملے، ایسا ماحول علمی نہ ملے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر ویسا استاد مل جائے، فرض کیجئے، کیونکہ اگر آدھی عمر بھی استاد کی تلاش میں گزر جائے تو افسوس کی بات نہیں ہے، اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی استاد اگر مل جائے تو سمجھیے اس کی قسمت جاگ گئے۔ اگر ایسا مدرسہ مل گیا، ایسا ماحول مل گیا، ایسی یونیورسٹی مل گئی کہ جہاں پر اسے تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع مل گئے ہوں، کتنے لوگ ایسے یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں مگر کوئی ایسا استاد نہیں ملتا کہ جو واقعی علم رکھتا ہو اور واقعی علم دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ بچوں کو پڑھائے۔ یہ کمرشل دنیا میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، تو وہ پیسے کے لیے پڑھا رہا ہے، یہ ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے، تو جو ڈگری کے لیے پڑھے اور جو پیسے کے لیے پڑھائے تو دونوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ علم دے سکتا ہے نہ یہ علم لے سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ختم ہو گیا، یہ صرف دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہزاروں ہیں لیکن ایک ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا آپ کو گت کا، یا ایک مل جائے کسی ملک میں تو بڑی بات ہے، اس لیے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، تو بھائی کیا پورے عراق میں ڈاکٹر نہیں ہے، پورے جو ہے سیریا میں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فلاں جو ہے افریقہ کے ملک میں ڈاکٹر نہیں، کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں ہندوستان علاج کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ہزاروں ڈاکٹر ہیں مگر ایک ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو واقعی ڈاکٹر ہو، اس واقعی ڈاکٹر کی تلاش میں لوگ ملک ملک کا دورہ کرتے ہیں، ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے۔ تو آپ کہیں بھائی ہندوستان میں ڈاکٹر نہیں ہے، نہیں ہے، ویسا ڈاکٹر نہیں ہے جیسے وہاں ہے، ویسا علاج نہیں ہوتا ہے جیسے وہاں ہوتا ہے، غور فرمائیں آپ نے، ڈاکٹر بہت ہیں مگر ایک ڈاکٹر ویسا، ہزاروں انجینئر ہیں مگر ویسا ایک انجینئر۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اتنے اسکول ہیں، اتنے مدرسے ہیں، پھر ایک کی تلاش ہو رہی ہے، ہزاروں کے ہوتے ہوئے پھر ایک کی تلاش ہو رہی ہے. لوگ اپنے ہی ہاسپٹل میں کیوں نہیں علاج کرواتے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں ویسا جو ہے ڈاکٹر نہیں ہے. بلڈنگ بہت بڑی ہوگی، عمارت بہت بڑی ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا کرے؟ اور فرمایا آپ نے، ہمارا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، لیکن اس پورے ملک میں علاج کا انتظام نہیں ہے، ویسا ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا کرے انسان؟ ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، شرمندگی بھی نہیں محسوس کرتے، شرم بھی نہیں آتی. ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، میں کیا نام لوں ممبر سے ان لوگوں کا، آپ جانتے ہیں سبھی لیڈر ہمارے، انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اپنا علاج کرنے کے لیے. اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا ہے لیکن اس میں ایک ڈاکٹر بھی گت کا نہیں ہے، ایک ہاسپٹل بھی گت کا نہیں ہے. ہزاروں ہاسپٹل ہے مگر ایک ہاسپٹل بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم جیسے لوگ علاج کرا سکیں. یہی مطلب ہوا نا. لیکن آپ ہزاروں سلام اس مرجع تقلید اور ولی فقی پر کہ جو علاج کرانے کے لیے اپنے ملک سے نہیں جاتا کہ اپنے ملک کی توہین ہو. جو بھی علاج ہوگا وہ یہی ہوگا. تو جو لوگ یہاں ہمارے ملک میں علاج کرا رہے ہیں، کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ وہ لوگ انسان نہیں ہیں جو اس ملک میں علاج کرا رہے ہیں؟ کہ ملک کا ذمہ دار تو دوسری جگہ جا کے علاج کرائیں اور عوام اپنے ملک میں علاج کرائیں. اور فرمایا آپ نے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ استاد کی تلاش، تو استاد کی تلاش میں ایک 95 اور 94 یعنی جو ہے 94 ایئرز کا ایک بوڑھا جس کی عمر جو ہے 90 پہ 4 سال، یہ جو ہے یہ شخص جو ہے وہ تلاش استاد میں نکلتا ہے اتنی عمر میں. حوصلہ دیکھیے اس شخص کا حوصلہ دیکھیے. اتنی بڑی عمر میں پڑھنے کا جذبہ، دیکھیے پڑھنے کا جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے، اس کا حوصلے اور جذبے سے تعلق ہے. اس کا جذبے سے تعلق، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہ جاننا عیب نہیں ہے، نہ جاننے کی کوشش نہ کرنا عیب ہے. آپ کبھی بھی علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جائیں تو پھر آپ جاہل نہیں رہے، طالب علم ہو گئے. تو جاہل رہنا عیب ہے، طالب علم بننا عیب نہیں ہے. یا عالم بنو یا طالب علم بنو، زندگی بھر طالب علم بنو، یعنی اپنا داخلہ کرا لو اور کہو کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کسی استاد کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ہم ان سے گاہی گاہی سلسلہ علم جاری ہے، ہفتے میں ایک بار صحیح، روزانہ صحیح، مہینے میں ایک مرتبہ صحیح، لیکن بہرحال طالب علم بن گئے. تو یا عالم بنے یا طالب علم بنے، ورنہ جائیں. تو 94 سال کا ایک بوڑھا گھر سے نکلتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دیوڑی کو، روایتوں میں آیا ہے کہ اس شخص کا نام عنوان بصری تھا، اور بہت مفصل روایت نقل ہوئی ہے عنوان بصری کی کہ یہ شخص استاد کی تلاش میں نکلتا ہے، جبکہ یہ انس ابن مالک کا شاگرد رہ چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جاہل شخص تھا، یہ انس ابن مالک کا شاگرد تھا، سالہا سال انس ابن مالک کے درس میں جایا کرتا تھا. لیکن تشنگی علم اسی چیز کا نام ہے کہ جو بجھتی ہی نہیں ہے. منہومان لا یشبعان، دو ایسے پیاسے ہیں جن کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے، ایک طالب المال دوسرے طالب العلم، دو ایسے پیاسے ہیں جن کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے. جتنا مال آئے پھر مال کی جستجو میں نکل جاتا. ایسا بھی کوئی استاد ہے تو وہ امام کی دیوڑی پر آئے, آنے کے بعد گزارش پیش کی کہ مولا میں تشنے علم و دانش ہوں, میں علم کا پیاسا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے زانو ادب طے کروں. یوں تو میں انس ابن مالک کا شاگرد رہا ہوں, لیکن اب چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آ کر اپنی پیاس بجھاؤں. ہے کوئی موقع ایسا؟ کیا آپ کی عنایت ہو سکتی ہے اس غریب پر؟ امام نے کہا مجھے بہت سارے مشاغل ہیں, اوراد ہیں, روز میں میرے اذکار ہیں, اوراد ہیں, ورد میں میں رہتا ہوں, یاد الہی بھی میرا مشغلہ ہے, دن رات کا مشغلہ ہے, میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور پھر حکومت بھی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جو ہے آپ سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں, یہ مسئلہ پیش آ گیا, فلاں مسئلہ پیش آ گیا, تو بار بار جو ہے حکومت بھی چاہتی ہے مجھ سے استفادہ کرے, لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں. بیچارہ دل ٹوٹ جاتا ہے, دل تنگ ہو جاتا ہے, افسردہ ہو جاتا ہے, سر جھکا لیتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, ہو کے چلا جاتا ہے, مگر دل میں ایک کھٹک ضرور ہے کہ ہو نہ ہو میرے اندر کچھ کمی ہے, کہ جو امام نے مجھے رد کر دیا ہے اب میں کیا کروں کہ اپنے اندر سے وہ زنگ دھوؤں کہ جس کی وجہ سے امام نے مجھے رد کر دیا ہے. روتا رہا, گریہ کرتا رہا, گھر نہیں گیا, مسجد گیا, امام کے پیچھے نماز پڑھی, سلام علیک کیا, چلا گیا, پھر دل نہیں مانا, انس ابن مالک کے پاس بھی نہیں گیا, دل اچاٹ ہو گیا. اب پوری فکر یہی ہے کہ پھر امام کی خدمت میں جاؤں, یقیناً امام مجھے طلب کریں گے, لیکن اس کے لیے میں دعا کروں کہ پروردگار ان کے دل میں بھی میرے تعلق سے کچھ نرمی پیدا کر دے اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کہہ کے قبر رسول پر گئے, قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے, اللہم صلی اللہ محمد وآلہ, وہاں بھی جا کر دو رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد دست دعا کو بلند کیا. آپ دیکھیے تشنگی علم کسے کہتے ہیں. دیکھیے ہم جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں اس میں سب قیل و قال ہے, یہ علم جو ہمارے پاس ہے نا وہ حقیقت میں علم نہیں ہے. چند سالوں کے بعد معلوم ہوگا کہ جتنی باتیں ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلق سے سیکھی ہیں وہ غلط ثابت ہو گئی. ایک مفکر آ کے کہتا ہے کہ جتنی چیزیں پہلے کے لوگوں نے کہی ہیں وہ سب غلط ہے. سال ہاں سال تک یہ پڑھایا گیا تھا, کلیسا نے یہ پڑھایا تھا, عرصہ دراز تک لوگ یہ پڑھ کے چلے گئے اور مر گئے کتنی نسلیں, کہ زمین نہیں گھومتی ہے بلکہ زمین کے اطراف میں سورج چکر کاٹتا ہے, زمین اپنی جگہ پر ثابت ہے کیونکہ انسان یہاں رہتا ہے, اور انسان کا شرف یہ ہے کہ اس کے اطراف میں سیارے گردش کرتے ہیں اور انسان کا طواف کرتے ہیں اور سب کے سب صدقہ پھرتے ہیں حضرت انسان کا, اور انسان جس زمین پہ رہتا ہے وہ زمین نہیں گھومتی ہے, اگر زمین گھوم جائے تو شرافت بشری ختم ہو جائے. یہ علماء کہا کرتے تھے کلیسا کے, مسیحی مفکرین یہ کہا کرتے تھے. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ علم اور دین کے درمیان میں کتنا افتراق رہا ہے, لیکن ایک نسلیں یہ سمجھ کے مر گئیں, یہ پڑھ کے مر گئیں کہ زمین نہیں گھومتی ہے سورج گھومتا ہے. اس کے بعد جن مفکرین نے پہلی مرتبہ یہ کہا, خیال تو آیا ہوگا کئی مفکرین کے ذہن میں, مگر جرأت اظہار ہر ایک میں کہاں ہوتی ہے کہ کون اپنی جان گنوانا چاہے اس مسئلے پر. لیکن ایک شہید پیدا ہی ہوا دنیا میں, ایک جیالہ پیدا ہی ہوا, ایک دانشور, سب جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں, کہ اس نے کہا کہ نئی زمین گھومتی ہے، سورج اپنی جگہ پر ہے، زمین اپنے محور پہ گھومتی ہے. جب یہ نظریہ پیش کیا تو پورے کلیسا والوں کی ہوا نکل گئی کہ عرصے دراز تک جو چیز پڑھائی جاتی تھی آج وہ غلط ثابت ہو جائے. یعنی زندگی بھر جو پڑھا تھا سبق وہ غلط ہے، ابھی تک جو علماء پڑھاتے تھے وہ غلط ہے، ابھی تک جو ہم پڑھتے آئے ہیں اس صدیوں تک وہ سب غلط ہے. اور یہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نئی زمین گھومتی، سب مل کے مارنے لگے. کہا کہ تو شرافت انسانی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، عظمت انسانی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. پھر اتنے سالوں سے جو پڑھتے ہوئے آئے ہم، کیا وہ غلط تھا؟ بچپن سے جو تعلیم ہم نے کلیسا میں حاصل کی تھی وہ غلط ہے؟ بزرگان ملت، اتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے، کسی بھی نے بھی نہیں کہا کہ زمین گھومتی ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ اور فرمایا آپ نے. لیکن بہرحال وہ مار کھاتا رہا، تازیانے کھاتا رہا، سر پر کوڑے اور پیٹ پہ کوڑے برستے رہے، اور کہتا رہا کہ اگر میں یہ کہہ بھی دوں کہ زمین نہیں گھومتی ہے تو گلیلے کے کہنے سے زمین تھم نہیں جائے گی، اگر تم مجھ سے کہلوا بھی لو. ادھر سے مار کھا رہا تھا، ادھر زمین پہ لکھ رہا تھا کہ اگر میں کہہ بھی دوں کہ زمین نہیں گھومتی ہے تو میرے کہہ دینے سے زمین گھومنا بند نہیں کرے گی بلکہ اپنی حرکت جاری رکھے گی. کتنے آپ کو کیا پتا کتنے دانشور راہ علم میں شہید ہو گئے. یہ علم یوں ہی آپ کے پاس نہیں پہنچا کہ آپ کے بچے آسانی سے جا کے علم حاصل کر رہے ہیں. حضرت سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، شہید علم و دانش بن گیا، بابائے فلسفہ شہید کر دیا گیا، بابائے علم و دانش. یونان کی سرزمین کا سب سے پہلا مفکر، اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا، راہ علم میں شہید کر دیا گیا. کس نے قتل کیا تھا اسے؟ کس نے قتل کیا تھا؟ مشہور ترین خطیبوں نے، دنیا کے مشہور ترین ذاکرین نے. آپ کو معلوم ہے نا کہ سقراط سے پہلے فیثا غورسیان کا سلسلہ تھا. یونان کی جو تاریخ علم و دانش شروع ہوتی ہے وہ وکلا تھے، وکیل تھے اور پرجوش خطیب تھے جو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرتے تھے. یہی لوگوں کو، یہی لوگ اپنے آپ کو سوفسٹ کہتے تھے. سوفسٹ یعنی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. بعد میں حضرت سقراط نے کہا ہم تو سوفسٹ نہیں ہیں، ہم تو فیلوسوفیہ ہیں، یعنی ہم تو دوستدار دانش ہیں، ہم دانش مند نہیں ہیں. یہ لوگ سوفسٹ کہتے تھے اپنے آپ کو، صوفیہ کہتے تھے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں کہتے تھے. حضرت سقراط نے کہا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو تلاش علم میں نکلے ہوئے ہیں، ہم تو فیلوسوفیہ ہیں. یہی فیلوسوفیہ فیلسوف میں تبدیل ہو گیا اور وہی صوفیہ صوفسٹ بن گئے. اور صوفسٹ آج جاہلوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ یہ صوفسٹ ہے، فیلسوف نہیں ہے، فلاسفر نہیں ہے، صوفسٹ ہے، یعنی گمراہ لوگ ہیں. اور فرمایا آپ نے. تو میں صرف اتنا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ علم آسانی سے پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے. اور یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنا کچھ سائنس نے ہمیں بتایا ہے وہ واقعی بھی مطالب ہوں، بلکہ آنے والی تحقیقات موجودہ دور کی تحقیقات کو رد بھی کر سکتی ہیں. بعد میں معلوم ہوگا کہ جس کو ہم عالم سمجھ رہے تھے وہ جاہل نکلے. اس لیے کہ گلیلے سے پہلے جو لوگ مرے ہیں، وہ لوگ تو یہی علم لے کے گئے کہ زمین نہیں گھومتی ہے، تو وہ لوگ جو علم لے کے گئے وہ اپنے کو عالم سمجھتے تھے اس دور کے، کہ جو وہ عالم نہیں تھے بعد میں معلوم ہوا کہ جاہل تھے. اور فرمائے کیونکہ وہ علم جو حاصل ہوا تھا وہ بھی قیل و قال تھا، وہ بھی تجربات کی کمرہون منت تھا، لیکن امام صادق کے پاس جو یہ شخص آیا ہے اس یقین کے ساتھ آیا ہے کہ یہاں جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ ہوتا، جو خالق کائنات ہے اس نے انہیں علم عطا کیا ہے. حقیقت علم کی تلاش، تشنہ علم. حسن زادہ عمولی کہتے ہیں منم عن تشنہ دانش کہ گر دانش شود آتش مرا اندر دل آتش ہمیں باشد نشے منہا. میں وہ تشنہ علم و دانش ہوں کہ اگر علم و دانش آگ بن کے بھڑکنے لگے تو میں اس آگ پر اپنا نشیمن تعمیر کر لوں گا، اسی آگ میں بیٹھ جاؤں گا. اگر علم و دانش آگ بن کے بھڑکنے لگے تو میں اسی میں اپنا خیمہ نصب کر لوں گا. یہ ہے پیاس علم کی کہ راہ علم میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو لوگ کانٹوں پہ سے چلتے ہیں. آپ کو اتنی آسانی سے بچوں کو علم حاصل ہو جا رہا ہے تو ان کو اس بات کی قدر ہی نہیں ہے کہ علم کہتے کسے ہیں. ایک زمانہ خود ہندوستان میں ابھی 50 سال پہلے گزر چکا ہے کہ جہاں جاگیرداروں کے کالج الگ تھے، پڑھنے والے وہاں پر پڑھایا جاتا تھا، اور یہ کسانوں کے بچے اور چپراسی کے بچوں کو علم سے محروم رکھا جاتا تھا کہ یہ کیا علم حاصل کریں گے، ان کے باپ دادا کیا عالم تھے کہ یہ علم حاصل کریں گے، کسانوں کے بچے بھی علم حاصل کریں گے، کیا چپراسیوں کے بچے بھی علم حاصل کریں گے، ہے نا؟ یہی بات تھی یا نہیں تھی؟ یہی وجہ سے عام لوگ علم سے محروم رہ گئے یہ سمجھ کے کہ تم کیا پڑھیں گے، تمہارے باپ تو عالم نہیں تھے. اور دور کیوں جاؤ، خود حیدرآباد کے اندر یہ بات تھی کہ آپ کے والد قبلہ نہیں ہے تو آپ کیسے قبلہ بن گئے. یہ حیدرآباد میں کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ کے والد قبلہ ہیں، نہیں تو پھر آپ کیسے بن گئے، کیسے بن گئے، کیا جیسے سب بنتے ہیں ویسے. انہوں نے نہیں، جن کے والد عالم نہ ہو ان کا بیٹا عالم نہیں بن سکتا ہے، اگر باپ عالم ہو تو بیٹے کو علم حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلکہ پورے خاندان کو ضرورت نہیں پیدا ہوتی، پوری نسل کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کتابیں بھی چھپوا سکتی ہیں، علم کا سودا بھی کر سکتی بے ضرورت. آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عام بچے آ بھی جاتے جیسے علامہ رشید ترابی جیسے بچے کسی کے عالم کے پاس آ بھی جاتے تو کہتے یہ بچہ کیا علم حاصل کرے گا، اس کے باپ علم حاصل کیے تھے جو یہ حاصل کرے گا. تمہیں صرف حقہ بھرنے پہ رکھا جائے گا کہ تمہارا کام صرف حقہ بھر کے لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے باپ عالم نہیں تھے تو تم کیسے عالم بن جاؤ گے بیٹا، تاکہ بچوں کو مایوس کر دے. بہرحال ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب علم پر پابندی تھی، تو یہ کتنا اچھا دور ہے کہ جس دور میں آزادی ہے. ورنہ کہا جاتا تھا کہ مدرسے مت کھولو اس لیے کہ لوگ عالم بن جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے آپ کے پاس کوئی مدرسے تھے یہاں پر، کوئی دینی مدرسہ؟ آپ نے سنا ہے کہ حیدرآباد میں 40 سال پہلے کوئی دینی مدرسہ تھا؟ کیوں نہیں کھولا گیا؟ یہ خوف کے ساتھ نہیں کھولا گیا کہ اگر مدرسہ کھل جائے گا تو بچے تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہو جائیں گے، تو پھر پوروں کا پول کھل جائے گا، سب جاننے لگیں گے، تو پھر ہماری کیا اہمیت رہے گی. تو کہا کہ مدرسوں پہ پابندی لگا دی جائے، تو کوئی بھی مدرسہ جو ہے نہیں کھولا گیا. پھر باہر کے لوگوں نے آ کر جو ہے مدرسہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے بھی رکوانے کی کوشش کی گئی کہ یہاں مدرسہ کھولنے پہ پابندی لگا دی جائے۔ یہی پابندی نہیں لگائی گئی، آپ لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا حیدرآباد والوں کو، اور دوسرے پوری دنیا سمجھتی ہے حیدرآباد والے کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ میں بارہا بارہا کہہ چکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے لکھنؤ ہے وہاں پر کوئی بھی عالم آ سکتا ہے، لیکن حیدرآباد میں ہر عالم نہیں آ سکتا تھا، علماء پر بھی پابندی تھی، نہ صرف کے مدرسوں پہ پابندی لگائی گئی تھی، نہ صرف مدرسوں پر پابندی لگائی گئی تھی بلکہ یہاں پر علماء پر بھی پابندی دی تھی کہ کوئی بھی عالم یہاں نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ یہاں کے لوگ اجازت نہ دیتے کہ آپ تشریف لائیے۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص واقعی عالم ہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جاتا اور اسے محدود کر کے مقصر کا لیبل لگا کے اسے بھگا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اس شہر میں تمہاری صورت نظر نہ آئے، جس کی وجہ سے میں کئی بار کہہ چکا ہوں، جس کی وجہ سے کئی مفسرین قرآن یہاں نہیں آ سکے۔ اور یہاں ایک جید عالم ہوا کرتے تھے جن کی کتابیں لندن میں جنہیں ایوارڈ ملا، نثار حسین حیدرآبادی، جو اصل رہنے والے تھے بہار کے، حیدرآباد میں رہتے تھے، وہ اور ان کے فرزند اور ان کے پوترے یہاں رہے، لیکن اور ان کی اتنی جید کتابیں ہیں اور اتنی ضخیم کتابیں ہیں، عربی زبان میں اس لیول کی کتابیں ہیں جو مراجع نے لکھی ہیں، یعنی وہ صرف آیت اللہ نہیں تھے نثار حسین صاحب بلکہ آیت اللہ العظما تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے لیکن آپ بھی نہیں جانتے ان کو، اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، یہ تو سنیے، زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، صرف 50-60 سال۔ آیت اللہ العظما حیدرآباد میں مستقل رہتے تھے۔ آپ پہچانتے ہیں ایک صاحب کو، نعمت اللہ مصری صاحب کو، ان کے دادا تھے، ان کے والد زین العابدین صاحب تھے، ان کے دادا نثار حسین صاحب تھے، نعمت اللہ مصری جو یہاں، وہ خود بھی پڑھے لکھے آدمی تھے، اور ان کی قدر یہ ہوئی کہ ان کے جنازے میں 8-10 لوگ تھے بس، ان کے جنازے میں، خود نعمت اللہ مصری کے جنازے میں میں تھا، ان جنازے میں صرف 8-10 لوگ تھے۔ یہ ہے علم کی قدر حیدرآباد میں۔ تو علماء پر یہاں پابندی لگائی گئی تھی، اور ہمارے محلے میں جو عالم تھے میرن صاحب، ان پر مقصر کا اتنا بڑا لیبل لگایا گیا تھا کہ پورے ماتھا کڑکی کو آج تک مقصرین کا علاقہ کہا جاتا ہے، سمجھا آپ نے؟ بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی، تم یہ آپ سمجھے کہ یہ تشنگی علم ہے کیا کہ آدمی رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، قبر رسول پہ جاتا ہے، گھر میں آتا ہے، چین سے نہیں بیٹھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ پروردگار جعفر ابن محمد کے دل میں ایک پھونک ڈال دے میرے تعلق سے تاکہ مجھے علم کی دولت عطا فرما دے، پروردگار علم عطا فرما اور ان کے دل میں میری محبت ایجاد فرما دے تاکہ وہ مجھے تمام اذکار و اوراد سے وقت نکال کر مجھے اپنے درس میں بٹھا لے۔ بس روتا ہوا گل گلا کر پھر عصر کی نماز کے بعد کوشش کرتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جاؤں گا جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جو جاتا ہے تو خادم نکل کے آ کے پوچھتا ہے آپ کون ہیں، وہ شخص نام بتاتا ہے، امام کے پاس بات پہنچتی ہے، امام کہتے ہیں اسے روکو، اس کو بلاؤ میری خدمت میں۔ اب خادم آ کے کہتا ہے کہ ذہن نصیب آپ کی خدمت جاگ گئے، جعفر ابن محمد نے آپ کو بلا لیا ہے، تشریف لائیے۔ اب جو جاتے ہیں امام کی خدمت میں، بس ہاتھ چومتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا، اور جب مولا آقا سے خطاب کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں نہیں، یہ جملوں سے مجھے خطاب مت کرو، مجھے ابا عبداللہ کہو بس، کیونکہ امام کی کنیت ابا عبداللہ تھی، جیسے امام حسین کی کنیت ابا عبداللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ روایت میں ابا عبداللہ پڑھیں تو سمجھے چھٹے امام مراد ہیں، اگر زیارتوں میں پڑھیں ابا عبداللہ تو اس سے مراد امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ سے مراد امام حسین ہے، لیکن اگر روایت میں یہ آئے کہ ابا عبداللہ خالہ ابا عبداللہ تو سمجھے آپ کے چھٹے امام مراد ہیں۔ تو کہا مجھے کنیت سے نام لے کے پکارو، اور اس کی بھی کنیت اتفاق سے ابو عبداللہ ہی تھی. پوچھا تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہا ابو عبداللہ. کہا اس کو برقرار رکھو، اس سلسلے کو برقرار رکھو، اپنی اس کنیت کا احترام کرو، اللہ سے جو رشتہ ہے نا عبدیت، عبدیت کا، اسے برقرار رکھو. وہ کہتا ہے کہ بس یہی دعا اور یہی فرمائش حضرت کی میرے لیے بہت کچھ درس تھا، لیکن امام نے طلب کر لیا، کہا کہ اے عنوان بصری، یہ جان لو کہ علم تحصیل سے حاصل نہیں ہوتا ہے، علم حاصل کرنے سے نہیں حاصل ہوتا ہے، العلم نور، علم تو ایک نور ہے. یقو من یرید اللہ، وہاں واقع ہوتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. العلم نور یغزفہ اللہ فی قلب من یشاء، کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے علم کی روشنی ڈال دیتا ہے. کتنے قلوب ہوتے ہیں کہ جو قیل و قال کا مجموعہ بن کے دھول پڑی رہتی ہے علم کی، لیکن روشنی پیدا نہیں ہوتی. ہر علم روشنی نہیں پیدا کرتا، وہی علم روشنی پیدا کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے. العلم نور، علم ایک نور ہے کہ جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے. یہ قلب میں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عنوان بصری، علم کیا ہے تم جاننا چاہتے ہو؟ العلم، علم کیا ہے؟ علم حقیقت عبودیت کا نام ہے، حقیقت بندگی کا نام ہے. علم کو عمل کے ذریعے سے حاصل کرتے رہو، علم عمل کے ذریعے سے حاصل کرتے رہو تو وہ علم علم ہے. جو علم عمل کا حصہ نہ بن سکے وہ علم علم نہیں ہے. یعنی علم اگر خیالات کی زینت بن جائے تو علم نہیں ہے، علم اگر حافظے میں محفوظ ہو جائے تو علم نہیں ہے، علم اگر پیکر کا حصہ نہ بن سکے تو وہ علم علم نہیں ہے. علم جب حاصل ہوتا ہے تو پھر علم کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، انسان کا وجود خود پیکر علم بن جاتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ علم کو عمل کے ذریعے سے حاصل کرو، اور اللہ سے فہم طلب کرو. جو حقیقت ہے وہی سمجھ میں آئے. پڑھاتا تو استاد 100 آدمیوں کو ایک ساتھ، لیکن ایک کچھ اور سمجھتا ہے، وہ کچھ اور سمجھتا ہے، وہ کچھ اور سمجھتا ہے. یعنی اب 100 آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، ہے نا، اب ہر آدمی سے پوچھیے آپ کہ کیا پڑھا، آپ کچھ اور بتائیں گے، آپ کچھ اور بتائیں گے، آپ کچھ اور بتائیں. پڑھا ایک شخص نے، بتانے والے 100 لوگ الگ الگ بتاتے، پڑھانے والی ٹیچر اور پڑھانے والا استاد ہے نا ایک ہوتا ہے، پڑھنے والے بچے 100 ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے اعتبارات سے سمجھتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ سے فہم طلب کرو کہ ادراک علم ہو سکے، یعنی حقیقت علم حاصل ہو سکے. تو پوچھا یا شریف، یعنی یا سرکار، کہا سرکار نہ کہو ابھی، کہا سرکار نہ کہو، کہ کیا کہوں؟ کہا ابا عبداللہ کہو. تو کہا یا ابا عبداللہ، اب مجبور ہے شاگرد، کیا کہے؟ یا ابا عبداللہ، یہ حقیقت العبودیہ کیا ہے؟ حقیقت عبودیہ کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا حقیقت عبودیہ یعنی سچی بندگی، حقیقی بندگی، بندگی سے علم حاصل. بندگی حقیقت علم ہے. ارے علم حقیقت بندگی کا نام ہے، بندگی. کیونکہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ علم عطا کرے گا، اللہ علم عطا کرے گا. اور اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، 40 دن تک گناہ مت کریے. من اصبح للہ 40 یوما، جو اللہ کے لیے 40 دن تک اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹتا، چشمے جاری کر دیتا ہے. حکمت کے چشمے جاری ہونے لگتے ہیں. تو کہا انشاءاللہ پھر کبھی علم کی گفتگو آئے گی تو عرض کیا جائے گا کہ یہ عوام گفتگو کو تمام کرو کہ پوچھا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ تو کہا کہ بندہ وہ ہے جو اپنی ملکیت کا قائل نہ ہو. امام فرماتے ہیں کہ کیا ہے حقیقت عبودیت؟ حقیقت بندگی سے مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی کوئی چیز کو اپنی نہ سمجھے، اپنی ملکیت کو اپنی ملکیت نہ سمجھے کہ اس کا مالک میں ہوں. یہ خبط کسی کے ذہن میں ہو وہ بندہ ہی نہیں ہے جو اپنے کو مالک سمجھے. جو اپنے کو مالک سمجھے وہ بندہ نہیں ہے. مالک وہ بندہ وہ ہے جو اپنی کسی ملکیت کا قائل ہی نہ ہو بلکہ ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھے. اور دوسرے یہ کہ اپنے بارے میں نہ سوچے، اپنے بارے میں تدبر نہ کرے، پلاننگ نہ کرے اپنے بارے میں کہ میں کیا ہوں گا، کیا ہو جاؤں گا. امام علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے. عرفت اللہ بنقض الہمم، اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ارادہ پورا نہیں ہوتا. ارادہ ہمارے ہاتھ میں پورا ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تدبیر کیوں کریں جب تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ہم سوچیں اپنے بارے میں جبکہ جو سوچے وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاتھ میں جب اختیارات ہی نہیں ہیں تو کیوں سوچے اپنے بارے میں؟ وہ سوچے گا ہمارے بارے میں. بس ہمارا کام کیا ہے؟ اس کے حوالے کر دے. تو تیسری منزل میں امام نے فرمایا حقیقت بندگی کیا ہے، کہا کہ اوامر و نواہی میں ہم اللہ کے سپرد ہو جائیں. حکم الہی، اللہ کہے کرو تو کرنے لگے، اللہ کہے نہ کرو تو نہ کرے. یعنی اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے حکم کے پابند بن جائے، وہ جو کہے کرتے رہے، جس سے وہ منع کر دے. ہمارا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے. اس نے جو منع کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہے. نہ اس کی زندگی پہ اس کا اختیار ہے، نہ اس کی موت پہ اس کا اختیار ہے. اگر وہ اپنی ملکیت کا قائل نہ ہو تو اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ سمجھ کے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، تو دینے میں کیا مشکل ہے. لیکن جب وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے تو وہ انفاق نہیں کر سکتا ہے. اور جو اپنے بارے میں تدبر کرتا ہے، جو اللہ کے اوامر و نواہی کا پابند نہیں ہوتا ہے، تو وہ مصائب بھی نہیں برداشت کر سکتا. ایسا شخص مشکلات بھی نہیں برداشت کر سکتا ہے. جب ہم یہ کہیں کہ ہم تو اللہ کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ جو حکم دے اس پر عمل کریں گے، چاہے اس میں سختی آئے تو سختی آئے، مشکل آئے تو مشکل آئے، ہم کسی سختیوں سے گھبراتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس اللہ کی رضا دیکھنا ہے. بس صرف پوری توجہ یہ ہو کہ اللہ کو راضی رکھیں اور اللہ کے حکم کی اتباع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، حکم خدا پر عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. پورا ہم و غم یہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، حکم خدا کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں. بس یہ کافی ہے بندے کے لیے. اور یہ تصور انسان کو ہر مشکل راہوں میں اس کے لیے، ہر مشکل راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی، پھر کوئی مصیبت مصیبت نہیں رہتی. وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے کہ میں جس پوزیشن میں ہوں وہ صحیح ہوں اس لیے کہ میں نے غلط کچھ نہیں کیا، وہی کیا ہوں جو حکم خدا تھا۔ بس عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں گفتگو کو تمام کروں کہ سوال، دیکھیے سوال وہی کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جاہل شخص جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کو عالم سمجھنے لگتا ہے۔ آخری مجلس سے تھوڑا سا وقت آپ کو دوں گا۔ امام علی فرماتے ہیں جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے، اسی لیے علم سے دور ہو جاتا ہے اور علماء سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم جس کر کے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل بسیط ہے، ایک جاہل مرکب ہے، یعنی ایک اکھیرا جاہل ہے جو نہیں جانتا ہے، ایک وہ جاہل ہے جو اپنے کو عالم سمجھتا ہے، جو نہیں جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے۔ عام کس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب تعبت بماند، عام کس کے ندانت جو حقیقت کو نہیں جانتا ہے اور اپنے نہیں جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے۔ تو حقیقت میں جاہل مرکب جو ہوتا ہے وہی حقیقت میں جاہل ہے، جو کسی چیز کو نہیں جانتا ہے وہ کون سا جاہل ہوا؟ اس لیے کہ اس کو تو علم ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، وہ کبھی نہ کبھی پوچھ لے گا، اس کے عالم بننے کا امکان ہے۔ جو اپنے کو جاہل سمجھتا ہے اس کے عالم بننے کا امکان ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی عالم بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اس کے عالم بننے کا امکان ہی نہیں ہے۔
بر محمد و آل محمد صلوات،
اللهم صل
على محمد،
يا
کتنے ایسے دانشور گزرے ہیں دنیا میں جو بستر مرگ پر علم حاصل کرتے ہیں۔ ابو ریحان کے بارے میں یا کسی بڑے دانشور کے بارے میں ہے کہ ایک فقیہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے فقہی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا جبکہ وہ بستر پہ تھے، اب مرنے والے تھے، اور چنانچہ وہ مسئلہ پوچھنے کے بعد وہ استاد گھر گئے ہی نہیں تھے کہ اطلاع ملی کہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس عالم سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے یہ فقہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا وقت ہے سوال کرنے کا، آپ اس حالت میں نہیں ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیے اس کے بعد سوال کیجئے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہا کہ بغیر جانے مر جاؤں بہتر ہے یا جان کر مروں بہتر ہے؟ بغیر جانے ہوئے مر جاؤں بہتر ہے یا جان کر مروں بہتر ہے؟ تو کیا کہیں گے کہ ہاں جان کے مرے بہتر ہے۔ تو بستر مرگ پر بھی مسئلہ پوچھا اور مسئلے کو دریافت کیا، یہ ہوتی ہے تشنگی علم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نہیں جانتا ہے اور نہیں جاننے کا علم رکھتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی علم حاصل کر سکتا ہے، وہ جاہل مرنے کی گارنٹی نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی عالم و مفکر ہو کے ہی دنیا سے جائے گا۔ لیکن وہ لوگ حقیقت میں جاہل ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، وہ نہ کبھی کسی سے پوچھیں گے نہ کبھی کوئی مسئلہ جانیں گے۔ تو امام فرماتے ہیں ایسے لوگ علم کے دشمن بن جاتے ہیں، ایسے لوگ حقیقتوں کے دشمن بن جاتے ہیں، ایسے لوگ علماء کے دشمن، یہ لوگ سوال نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کہے کہ مجھ سے سوال کرو تو یہ پوچھیں گے بھی نہیں۔ کتنی بدبخت تھی وہ ملت، بس میں گفتگو کو تمام کروں، کتنی بدبخت تھی وہ قوم جو امیر المومنین کے زمانے میں رہتے ہوئے باب علم کی موجودگی میں علم سے محروم رہ گئے۔ یعنی باب علم موجود ہے، ان کی موجودگی میں علوم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم کی قدر نہیں تھی۔ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں ان سے سوال نہیں، خود امیر المومنین کو کہنا پڑا سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. جب تم مجھے کھو دو گے، جب میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں گا، علی تو زندہ رہیں گے، تم لوگ مردہ ہو، تمہیں حیات نہیں ملے گی. علی مرنے والے نہیں، العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء تو اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی ہے. اور جہالت موت ہے. وہ لوگ جاہل ہیں جو پوچھنا نہیں چاہتے، جو جاننا نہیں چاہتے، وہ مردہ ہے. مردہ کیا سوال کرے گا آپ بتائیے؟ سوال حیات کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے. اگر آپ زندہ ہیں تو سوال ضرور کریں گے، علم ضرور حاصل کریں گے. جب جب آپ کے آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ میں جانتا ہوں مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، سارا علم قرآن تو ہم علی والوں کے پاس ہے ہی. وہ کیسے علی والے ہیں جن کے پاس حقیقت قرآن کا علم نہ ہو؟ علی والے تو قرآن کی زبان میں بات کرتے ہیں، علی والے تو قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. نہ صرف علی والے بلکہ علی کے گھر کی کنیزیں بھی قرآن کی زبان میں بولتی ہیں، ان کے غلام بھی قرآن کی زبان بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی زبان قرآن کی زبان ہے. جنت میں وہی زبان چلے گی جو قرآن کی زبان ہے، آخرت میں وہی زبان بولی جائے گی جو قرآن کی زبان. ساری زبانیں مٹ جائیں گی، جو زبان باقی رہے گی وہ قرآن کی زبان ہے. وہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کی زبان باقی رہے گی. اسی زبان میں انبیاء بات کریں گے، اسی زبان میں اولیاء بات کریں گے. تو عزیزان گرامی، سلونی کی آواز آ رہی تھی، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، لیکن پوچھنے والوں نے کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ پوچھا تاکہ جو ہے نعوذ باللہ لاجواب کریں، اس لیے پوچھا. ایسے سوالات پوچھو کہ وہ لا علمی کا اظہار کریں. پوچھا میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ جس کا جاننا اور نہ جاننے میں کیا فائدہ ہے؟ جان بھی لیں تو کیا فائدہ ہے اور نہ جانے تو کیا نقصان ہے؟ آپ بتائیے. ایک شخص جو ہے مسجد کے دروازے پر ہجوم تھا، حضور مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، پورا مجمع اس کو گھیرا ہوا ہے. کہا یہ کون شخص ہے جس کو گھیرے ہوئے؟ تو کہا ہاذہ علامہ. کہا یہ علامہ ہے؟ تو کہا کس چیز کا علامہ ہے؟ تو کہا کہ یہ انساب عرب کو جانتا ہے، پورے باپ دادا کے ناموں کو جانتا ہے. آپ کہیں کہ میرے دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، پورے نام بتائے گا، انصاب عرب سے واقف ہے. تو کہا کہ جانے تو کیا فائدہ ہے نا اس کو نہ جان، کیونکہ یہ کون سے علماء ہیں جن کے انصاب کو جانا جا رہا ہے؟ ہاں کوئی راوی ہے اس کا شجرہ جانا جا رہا ہے، کوئی عالم ہے اس کا شجرہ جانا جا رہا ہے تو ایک بات ہے، کوئی سید ہے اس کا شجرہ جانا جا رہا ہے تو یہ کیا بات ہے؟ بہرحال ایسا علم جس کا جاننا نہ جاننا کوئی فائدہ نہیں، وہ چیزیں پوچھی جا رہی تھی. وہ نہیں پوچھی جا رہی تھی کہ جس کا روز مرہ کی زندگی میں جس کا فائدہ ہو، وہ نہیں پوچھا ہے. اور امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں مجھ سے پوچھو، تشویق دلا رہے تھے. اگر تم سمجھتے ہو کہ علی کو علم نہیں ہے تو یہ جان لو کہ علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے، یعنی دنیا کے راستوں سے زیادہ آخرت کے راستوں سے واقف ہے. مادی راستوں سے، مادی راستے محدود ہوتے ہیں، مادی راستوں سے زیادہ مانوی راستوں کو جانتا ہوں، مانوی راستوں کو جانتا ہوں، یہاں کے راستوں سے زیادہ وہاں کے راستوں سے جانتا ہوں. جسمانی راستوں سے زیادہ روحانی راستوں سے واقف ہو. پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہو، یعنی آخرت کی باتیں پوچھو، جنت کی باتیں پوچھو، عقبہ کی باتیں پوچھو، توبہ کی باتیں پوچھو، سلسبیل کی باتیں پوچھو، تسنیم و سلسبیل کی باتیں پوچھو، پوچھو افلاق کے بارے میں. مجھے میں بتاؤں گا وہ راہیں بہشت کو جانے والی راستے میں بتاؤں. صراط مستقیم خود میری ذات ہے، میں تمہیں بتاؤں گا صراط مستقیم. بس عزیزہ نے گرامی جو پوچھنا ہو میں بتاؤں گا، اس لیے کہ زمین کی راز میں جانتا ہوں، آسمانوں کی باتیں میں جانتا ہوں، افلاک کی باتیں میں جانتا ہوں، کہکشانوں کی دنیا سے میں واقف ہوں، ستاروں کا علم مجھے ہے، میں سمندر کی گہرائیوں کو ناپ سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں فضا کی وسعتیں کیا ہوتی ہیں، میں بتاتا ہوں کہ چاند اور سورج کسے کہتے ہیں، میں بتاؤں گا کہ زمین و آسمان کے راز کیا ہیں، اور میں جانتا ہوں. دیکھیے عزیزان گرامی، دعوی علم آسان بات ہے، دلیل علم پیش کرنا یہ مشکل کام ہے. امیر المومنین نے کہا تخت و تاج پر قبضہ کر لینا آسان کام ہے، لیکن مسند علم بچھا دی جائے اور مجھے بٹھا دیا جائے تو توریت والوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، مجاز کیا ہے، حقیقت کیا ہے، شک کرنے والے کون ہیں، یقین رکھنے والے کون. یہ باب مدینۃ العلم ہے، اس دروازے پر آؤ تو دنیا کا ہر علم ملے گا، اور وہ علم ملے گا جو کسی دروازے پہ نہیں مل سکتا، وہ علم ملے گا جو دنیا کے کسی بھی دروازے پہ نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ خدائی علم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، معرفت ہر کسی سینے میں نہیں آتی ہے. پاکیزہ قلوب چاہیے حقیقت علم کے لیے. قیل و قال کا نام علم نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کا نام علم نہیں ہے، علم حقیقت نورانیہ کا نام ہے جو اس قلب میں جاگزی ہوتی ہے جس قلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک کرتا ہے یا پاکیزگی کی سند دیتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاکیزہ قلوب ہیں، اسی لیے پاکیزہ علوم یہاں پر گھر کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، لیکن یہی وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جن کے جو فضائل ہیں نا، جن کے فضائل جتنے ہوتے ہیں نا ان کے مصائب بھی اتنی ہوتے ہیں. بغیر مصائب کے فضائل نہیں حاصل ہوتے، بغیر مصائب کے فضائل. دنیا دیکھیے، دنیا ہے مشکلات کا نام، دنیا ہے مصائب و آلام کا نام. یہاں راحتیں مت طلب کیجیے، یہاں اعمال اور آخرت بنائیے. یہ دنیا بہت اچھی ہے آخرت بنانے کے لیے، یہ دنیا بہت بری ہے آخرت کھونے کے لیے. آخرت اگر کھو دے تو یہ دنیا بہت بری ہے، یہ دنیا بہت اچھی ہے اس لیے کہ اسی دنیا میں رہ کر انسان جنتی بنتا ہے، بہشتی بنتا ہے، آدمی زاد انسان بنتا ہے، انسان مسلمان بنتا ہے، مسلمان مومن بنتا ہے، اور مومن قمبر بن جاتا ہے، مومن سلمان بن جاتا ہے، مومن ابو ذر بن جاتا ہے، مومن مقداد بن جاتا ہے، مومن عمار بن جاتا ہے.
اگر اس دنیا میں نہ آتے تو عمار کہاں بنتے، سلمان کہاں بنتے، ابو ذر کہاں بنتے؟ یہ سب جو بنے ہیں اس سرزمین پہ آ کے بنے ہیں، تو اس دنیا میں آ کر انسان کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس دروازے سے وابستہ ہو جائے جہاں سے حیات ملتی ہے، جہاں سے اسلام ملتا ہے، جہاں سے ایمان ملتا ہے، جہاں سے قرآن ملتا ہے۔ اس در کو رکھتے ہوئے کچھ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ بس عزیزانے، ہم پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرمانا کہ چراغ تلے اندھیرا ہو جائے، علی ہو ہمارے درمیان میں لیکن ہم علی کی کتابوں سے محروم ہو جائیں، علی کے علم سے محروم ہو جائیں، ان کے تقوی سے محروم ہو جائیں، ان کی معرفت سے محروم ہو جائیں اور ان کے بلند افکار سے محروم ہو جائیں۔ کتنی بدبخت ہے وہ قوم کہ جو امیر المومنین کی کتابوں سے استفادہ نہ کرے، جو محروم ہو جائے نہج البلاغہ سے، جو محروم ہو جائے علی کے کلام سے۔ امیر المومنین کے کلام میں زندگی ہے، امیر المومنین کے کلام میں حیات ہے، امیر المومنین کے کلام میں دیکھیے اللہ ملتا ہے، رسول ملتا ہے تو علی کے دروازے سے ملتا ہے۔ جن کو اللہ اور رسول نہیں لینا ہے نا، وہ اس دروازے پہ آتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ جن کو اللہ اور رسول کی قدر نہیں ہے وہ اس دروازے پہ کیوں آئے، کیوں آئے؟ وہ جائیں گے فرعون کے دروازوں پر کیونکہ ان کو دولت چاہیے۔ مانگنے والے دولت مانگنا چاہتے ہیں تو علی کہتے ہیں دولت چاہیے فرعون کے دروازے پہ جاؤ، دولت چاہیے شداد کے دروازے پہ جاؤ، دولت چاہیے اہل اقتدار کے پاس جاؤ، اگر خدا چاہیے تو یہاں آؤ۔ چاہیے خدا؟ کسی کو خدا چاہیے؟ نہیں چاہیے تو کیوں آئے گا علی کے دروازے پہ؟ اور جس کو اللہ کی طلب نہیں ہے وہ علی کے دروازے پر آئے گا نہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہو سکے تو اس پہ کچھ روشنی، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ جو دارالشفا میں ہے وہاں پر انشاءاللہ وہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے گی کہ آخر امیر المومنین کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امیر المومنین کی جو ناقدری کرے گا، میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں، بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کیوں؟ ہر موڑ پہ علی ملیں گے، کوثر پہ علی ملیں گے، توبہ پہ علی ملیں گے، سورہ حمد میں علی ملیں گے، بقرہ میں علی ملیں گے، آل عمران میں علی ملیں گے، سورہ نساء میں علی ملیں گے، سورہ مائدہ میں علی ملیں گے، سورہ انعام میں علی ملیں گے، سورہ اعراف میں علی ملیں گے، سورہ توبہ میں علی ملیں گے، سارے سوروں میں علی ملیں گے۔ بچنا اگر علی سے ہے تو قرآن چھوڑ دیجیے، قرآن پڑھیں گے تو علی ہی علی ملیں گے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کے اوراق کو پارا کرنے والوں نے قرآن کے اوراق کو پارا کیا، علم کے دشمنوں نے قرآن کے اوراق کو پارا کیا، قرآن پر تیر بارانی کی، اور امیر المومنین کے اس سینے کو داغدار کیا جہاں علم کا خزانہ تھا۔ امیر المومنین کو خون کے آنسو رونا پڑا، یعنی سچے آنسو، حقیقی آنسو، دل سے نکلے ہوئے آنسو۔ آپ کا پانی آنسو نہیں ہوتا، دل کے جگر سے نکلی ہوئی آہوں کا نام آنسو ہوتا ہے۔ علی کو رلایا ہے مسلمانوں نے، عزیزان گرامی، علی کو رلایا ہے مسلمانوں نے۔ کیا کیا رلایا ہے؟ رلایا یہ ہے، جسمانی اذیت سے کوئی انسان نہیں روتا، علی جیسی ذات کیا جسمانی اذیت سے روئیں گے؟ تلواروں سے علی روئیں گے، تیروں سے علی روئیں گے کہ تیر پڑے تو علی روئیں گے، تلوار کا وار پڑا تو علی روئیں گے، پیاس سے بلبلا کے علی روئیں گے، نعوذ باللہ، بھوک لگے تو علی روئیں گے، پیاس لگے تو علی روئیں گے۔ علی اس وقت روئیں گے کہ جب سیرت رسول پر تیر بارانی ہو، جب سنت رسول پامال ہونے لگے تب علی روئیں گے، تب علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، جب دین میں تحریف ہونے لگے گی تو علی روئیں گے، جب سنت نبی پر تیر بارانی ہوگی، جب شریعت پامال ہونے لگے گی، حلال محمد کو جب حرام کیا جانے لگے گا تو حسین، تو امیر المومنین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، وہی آنسو حسین کے آنکھوں سے ٹپکے ہیں کربلا میں۔ جب دین پر آفت آتی ہے تو حسین روتے ہیں، جب جب شریعت محمدی پر آنچ آتی ہے، امیر المومنین کہہ رہے تھے ارا تراثی نہبا، میں دیکھ رہا تھا میراث مصطفیٰ لٹ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا اذان سے حیا علی خیر العمل نکال کر دوسرے جملے اس میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، عظمت نماز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ رونا اس بات پر ہے کہ جو ہر عمل سے بہتر چیز تھی اس کو ہٹا کر کہا جہاد بہترین چیز ہے، نماز بہتر چیز نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اتنی بیٹھ گئی تھی کہ جب صفین میں علی نے تلوار روکی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تلوار روکنے کی کیا ضرورت ہے، میدان جنگ میں جہاد کی حالت میں نماز تھوڑی پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ پہلے کے خلفائے راشدین میں بعض خلیفاؤں نے یہ کہا تھا کہ نماز افضل نہیں ہے جہاد افضل ہے، علی نے کہا نماز افضل ہے جہاد افضل نہیں ہے، نماز کے بعد جہاد ہے، نماز کے بعد جہاد ہے۔ عظمت نماز جب کم کرنے لگی، کم ہونے لگی، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، جب روزوں کی عظمتوں کو گھٹایا جانے لگا، جب طواف النساء کو ختم کیا گیا، حج کے اوپر حج کے ارکان حج میں کمی لائی گئی، معلوم ہے آپ کو، طواف النساء ہٹایا گیا، رونا اس بات پہ تھا، حلال محمد کو حرام کیا جا رہا تھا، شریعت پامال ہو رہی تھی تو رونا تھا، دین مٹایا جا رہا تھا، حلال کو حرام کہا جا رہا تھا، نجس کو پاک، پاک کو نجس کہا جا رہا تھا، یہ چیز نجس ہے کہہ رہا نہیں پاک ہے، یہ پاک ہے تو کہہ رہا نجس ہے، یہ حلال ہے تو کہتے حرام ہے، یہ حرام ہے تو کہتے حلال ہے۔ جن کو ایک پائی بیت المال سے نہیں ملنی چاہیے تھی ان کے اوپر خزانے لٹائے جا رہے تھے، میراث مصطفیٰ لٹ رہی تھی، نظام قانون الہی بدلا جا رہا تھا، اس کے لیے ہوں علی نے آنسو بہائے، اس کے لیے نہیں تھا کہ مجھے محروم خلافت کیا گیا تھا۔ شہزادی نے کہا یا علی یہ جو آپ کو محروم خلافت کیا گیا ہے میں خاموش نہیں رہوں گی، آپ خاموش ہو جائیے میں خاموش نہیں رہوں گی۔ تو امیر المومنین نے کہا تھا سیدہ انہا لصغیرتن، یہ میرے نزدیک حکومت چھوٹی چیز ہے، آپ کیوں اس کے لیے اتنا کیوں آپ اس کے لیے غصہ کر رہی ہیں، انہا لصغیرتن، یہ چھوٹی چیز ہے، نہ صرف مجھے محروم کیا گیا ہے، انبیاء کو محروم کیا گیا ہے، اولیاء کو محروم کیا گیا ہے۔ تو کہا سیدہ نے کہا علی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو نظام مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، یہ تو شریعت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، میں تمہارے لیے نہیں فکر مند ہوں، میں فکر مند ہوں شریعت مصطفیٰ میں جو تبدیلی لائے گی تمہارے بغیر، تمہارے بغیر جو شریعت مصطفیٰ بدلی جائے گی، میں اس پہ رو رہی۔ یعنی سیدہ دیکھ رہی تھی کہ سقیفہ کے آئینے میں کربلا نظر آ رہی تھی، کہ خشت اول چونہد میں مار کر وہ پہلا ظلم جو ہوتا ہے اسے روکا نہ جائے تو ظلم بڑھتا جاتا ہے، ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اتنے بڑے ظالم مسلمانوں میں کہاں سے پیدا ہو گئے، آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ 30,000 کا لشکر مسلمان، کافر نہیں آئے تھے، 30,000 مسلمان آئے تھے، مذاق ہے یہ، مذاق ہے، کہاں سے آئے تھے 30,000 مسلمان، انہیں کیا کہہ کے لایا گیا تھا کہ اتنی دلوں میں بغض بیٹھ گیا تھا مسلمانوں کے، کتنی افواہ پھیلائی گئی ہوگی، کتنی غلط باتیں پھیلائی گئی تھی، اتنی بڑی آفت کہ یزید کی تائید میں لوگ امام حسین کے خلاف تیر اور تلواریں لے کے آ جائیں، عالم اسلام پر اس سے بڑی آفت کیا آ سکتی ہے کہ مسلمانوں کا ذہنی سطح اتنا گر جائے اور اتنا شعور مر جائے۔ یہ شعور کیوں مرا تھا عزیزان گرامی؟ صرف اس لیے کہ گناہوں میں امت آلودہ ہو چکی تھی، شریعت سے لوگ دور ہو چکے تھے، اللہ سے لوگ دور ہو چکے تھے، خون حسین کو بہانا ان کے لیے مباح ہو چکا تھا، ان کے علماء نے فتوے دیے تھے کہ حسین کا خون مباح ہے، ان کے یہ بڑی بڑی شخصیتیں تھیں جو آئی تھیں امام حسین کے خلاف میں، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے ہمارے ساتھ، یہ آیا ہے حسین سے جنگ لڑنے کے لیے، تو لوگ کیا سمجھیں گے جب اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، پورے لشکر تو ادھر ہیں، ثبوت آ رہے ہیں۔ یہ 72 لوگ حق پہ ہو سکتے ہیں، اگر یہ حق پہ ہوتے تو یہ نمازی مسلمان ان کا ساتھ نہیں دیتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہا جا رہا تھا کہ خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. یہ الہی خلافت کا نعوذ باللہ مخالف ہے. اسے مار ڈالو, اس کے بچوں کو مار ڈالو. میں اس سے پہلے بھی ابھی چند روز پہلے مجلس میں کہا تھا, دشمنی کی بھی حد ہوتی ہے عزیزان گرامی, حد ہوتی ہے انسانیت کی, دشمنوں کی بھی حد ہوتی ہے. آپ کو مجھ سے جھگڑا ہے نا, میری اولاد سے کیا کام ہے, میرے دوستوں سے کیا کام ہے بھائی آپ کو. میں خطا کار ہوں نا, میری اولاد نے کیا گناہ کیا ہے, میرے دوستوں نے کیا غلطی کی ہے آپ بتائیے, میرے رشتہ داروں نے کیا خطا کی ہے. کبھی کبھی ملنے والا میرا دوست کبھی آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائے, آپ کہتے ہیں اس کا بھی بائیکاٹ کر دو, اس کو بھی مار دو. کیوں مار دو؟ اس لیے کہ وہ بیٹھا تھا ساتھ میں. یہ دشمنیاں, ایسی دشمنیاں کربلا میں نکالی گئی تھی عزیزان گرامی کہ ان کے 6 مہینے, ان کا بچہ ہے لہذا قتل کر دو. ارے یہ 6 مہینے والا ہے, کہاں 6 مہینے والا ہوگا, لیکن حسین کا, اگر یہ 6 مہینے والا حسین کا بیٹا نہ ہوتا تو شہید نہ کیا جاتا. علی اصغر کا قصور یہ تھا, علی اصغر کا قصور یہ تھا کہ وہ حسین کے بیٹے تھے. اگر وہ حسین کے بیٹے نہ ہوتے تو ترس کھانے والے ہزاروں مل جاتے. یہ اتنے بے رحم کس کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ بغض حسین ان کے دلوں میں پنپ رہا تھا. کہاں حسین کے بچے کو قتل کر, حسین کے ساتھ آنے والوں کے خیام میں ان کے دوستوں کو مار ڈالو. امام حسین نے شب عاشور کہا تھا, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, میرے اصحاب تم چلے جاؤ, تم سے کیا لینا دینا ہے, تم تو میرے دوست ہو, تم چلے جاؤ, تم کیوں میرے ساتھ ہو؟ اس لیے کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو یہ میری دشمنی میں تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے, تمہیں بھی قتل. تمہارا جرم کیا ہے؟ بس جرم یہ ہے کہ تم میرے چاہنے والے ہو. یہی ہوا. حبیب کا قصور کیا تھا آپ بتائیے, زہیر کا قصور کیا تھا آپ بتائیے. قصور یہ تھا کہ یہ حسین کے اصحاب ہیں, یہ حسین کے چاہنے والے ہیں, لہذا حسین کو بھی قتل کر دو, حسین کے دوستوں کو بھی قتل کر دو, حسین کے بچوں کو بھی قتل کر دو, اور حسین کے ساتھ جو بیویاں آئی ہیں ان کے سروں سے چادریں چھین لو, ان کے خیام میں آگ لگا دو, اور ان کا مال مباح ہے, ان کا مال لوٹ لو. حتیٰ کہ لاشوں پہ سے کپڑے اتارو, ان کی انگلی سے انگوٹیاں اتارو, جتنی قیمتی چیزیں ہیں جسم پہ سب اتارو. یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام حسین نے زینب کبریٰ سے کہا, بہن زینب وہ پھٹا ہوا کرتا کیا ہے؟ کہا بھیا پھٹے ہوا کرتا کیوں طلب کر رہے ہیں؟ زینب تمہیں نہیں معلوم ہے جنہوں نے 6 مہینے والے پہ ترس نہیں کھایا, ان سے کیا امید ہے کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم پر میرا لباس رہنے دیں گے؟ یہ لوگ میرا جسم کے لباس بھی اتار لیں گے. تم نہیں جانتے اشقیا میرے خون کے پیاسے ہیں, میری شہادت کے بعد بھی کہ میرے لاشے سے بے حرمتی کریں گے. حسین جانتے تھے کہ میرے باپ میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, اور میرے جسم سے اگر لباس قیمتی ہے تو لباس اتار لیں گے. کہاں قیمتی لباس اتار کر حسین ابن علی نے وہ پرانا پھٹا ہوا کرتا پہن لیا تاکہ یہی کفن بن جائے, کیونکہ اب کفن ملنے والا نہیں ہے. اور عزیزوں میں کہہ چکا, رونے والوں میں یہ عرض کر چکا کہ شہیدوں پہ نہ غسل واجب ہے, نہ کفن واجب ہے. نہ حسین کو غسل کی فکر تھی, نہ کفن کی فکر تھی. معلوم تھا کہ غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا. جب پینے کے لیے قطرے آب نہ مل سکا تو غسل کے لیے پانی کیسے ملے گا؟ ارے جب سر سے چادر چھینی جا رہی ہے تو پھر کفن کیسے ملے گا؟ یہ تو معلوم تھا کہ نہ غسل ہو سکے گا نہ کفن مل سکے گا, لیکن زینب کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اشقیا ہمیں مسلمان نہ جان کر ہمیں نماز پڑھانے کی مہلت بھی نہیں دیں گے. ارے شہیدوں کے جنازے پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور انہیں دفن کیا جاتا ہے, حسین کا لاشا بغیر نماز کے رہ گیا اور یہ دفن نہ ہو سکا تو سیدانی نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہا, یا رسول اللہ مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کے نواسے کو غسل و کفن نہیں ملا, لیکن نانا نواسی کی شکایت ضرور سن لینا کہ آپ کی امت نے ہمیں مسلمان نہ جان کر ہم پہ ظلم یہ کیا کہ اپنے پشتوں پر تو نماز پڑھائی لیکن آپ کے بیٹے کا لاشا. صلی علیک ملیکۃ السما ہاو حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سبایا. یا رسول اللہ آپ پر تم ملائکہ ارض سما نے نماز پڑھی لیکن یہ آپ کا حسین ہے جو جسم میں خون میں گلتا ہے کہ جس کے جسم پہ تلواروں کے نشان تیروں کے نشان, اور یہ آپ کی بیویاں ہیں جو اسیر بنا کے لائی گئی ہے جن کا تعارف اس طرح سے ہوا. ہاذہ زینب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما, ادبات عالیہ کربلا سامرا کاظمین کی حفاظت اور بالخصوص روضہ شہزادی زینب کی حفاظت فرما. پروردگارہ مدافعین حرم کی حفاظت فرما, سید مقاومت حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ